نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے عمل کیے. قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں اس کا ذکر ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے. الگ الگ جگہ پر الگ الگ چیزیں. تو کامیابی، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، جنت، جہنم سے حفاظت، قیامت کے دن حساب کی آسانی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، اطمینان، سکون، چین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے، ایمان اور عمل صالح. ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، اللہ تعالی شانہ کا ہم اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایمان ہے، اللہ تعالی شانہ اس کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. دوسری چیز ہے عمل صالح. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اچھے اچھے عمل کیے. اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، زکات ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، غریبوں کو کھلا پلا رہے ہیں. ہر شخص اپنی پسندیدہ نیکیوں میں خود کو مشغول دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ایمان بھی میرے پاس ہے اور عمل صالح بھی میرے پاس ہے. یہ غلط فہمی ہے. یہ جو چند چیزیں میں نے گنوائی، یہ عمل صالح پورا نہیں ہے، یہ عمل صالح کا ایک حصہ ہے. عمل صالح کا کیا معنی ہے؟ عمل صالح کا معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی شانہ ہم سے جو تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا. اللہ ہم سے کسی کام کے کرنے کا تقاضا کرے کہ یہ کرو، تو اس کام کو کرنا عمل صالح ہے. اور اللہ تعالی شانہ جس وقت ہم سے کسی کام سے بچنے کا تقاضا کرے تو اس کام سے بچنا عمل صالح. اب فجر کے وقت اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ فجر پڑھو، فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لو، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لو، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لو، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لو، عشاء نہیں پڑھی، تو پورا عمل صالح نہیں ہوا ابھی. فجر پڑھ لو، فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لو، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لو، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لو، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لو، عشاء پڑھ لی، وتر پڑھ لو، واجب ہے، وتر نہیں پڑھی، پورا عمل صالح نہیں. سا سب کچھ کر رہا ہے، بد نظری سے بچو لیکن نہیں بچتا، ادھر ادھر جھانکتا رہتا ہے، عمل صالح ابھی پورا نہیں ہے. عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، ان کو بجا لاتا ہے، جتنے حرام ہیں اور جتنے مکروہات تحریمیہ ہیں ان سے بچتا ہے. یہ اصل عمل صالح ہے، یہ پہلے سٹیج کا عمل صالح ہے، پہلے گریڈ کا عمل صالح ہے. فرض واجب اس کو کرنا، حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا. اور سیکنڈ گریڈ کا عمل صالح، یہ بھی اگر کوئی کرے تو بہت اچھا ہے، ترقی ہوگی، وہ ہے کہ سنتوں کو ادا کرنا، فرض واجب نہ ہونے کے باوجود مستحبات کو بجا لانا حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے، نوافل کو بجا لانا حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے، اور مکروہات تنزیہیہ سے بچنا حالانکہ گناہ نہیں ہے. یہ دوسرے درجے کا عمل صالح ہے. ایک عمل صالح کمپلزری، ایک عمل صالح والنٹری. تو پہلے درجے کا جو عمل صالح ہے کمپلزری، کمپلزری جو اس کو بجا لاتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے. تو ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح اختیار کرے، یعنی فرائض کو نہ چھوڑے، واجبات کو نہ چھوڑے، حرام کے قریب نہ جائے، مکروہات تحریمیہ کے قریب نہ جائے، یہ ولی ہو گیا. اور دوسرا آدمی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد فرائض کو بھی بجا لائے، واجبات کو بھی بجا لائے، حرام سے بھی بچے، مکروہات تحریمیہ سے بھی بچے، اور دوسرے سٹیج پر جائے عمل صالح کے، اور سنن کا بھی اہتمام کرے، مستحبات کا بھی اہتمام کرے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کا بھی اہتمام کرے، تو یہ بہت اعلیٰ درجے کا ولی، جسے مقربین بارگاہ کہتے ہیں. تو عمل صالح کے دو درجے. جی، تو اللہ تعالی شانہ کی محبت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پورے عمل صالح کو اختیار کرے، پورے عمل صالح کو. یہ عمل صالح کا دوسرا نام مجاہدہ بھی ہے. مجاہدہ کے دو سٹیج ہے. پہلا سٹیج کیا ہے؟ فرائض کو بجا لائے، واجبات کو بجا لائے، حرام سے بچے، مکروہات تحریمیہ سے بچے. دوسرا سٹیج کیا ہے؟ سنن، مستحبات، نوافل کا بھی اہتمام کرے جتنا ہو سکے، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچے. استقامت کے بھی دو درجے ہیں. استقامت کے دو درجے. استقامت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ استقامت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فرائض پر استقامت حاصل کر لے، واجبات پر استقامت حاصل کر لے، حرام سے بچنے اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا، بچنے پر استقامت حاصل کر لے. اور دوسرا درجہ، اتنی استقامت اور مضبوطی آ گئی کہ سنن بھی نہیں چھوٹتی، مستحبات بھی نہیں چھوٹتے، نوافل بھی نہیں چھوٹتے، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی دور رہتا ہے. امام عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 سال ایسے گزرے، 70 ایئرز، 70 سال ایسے گزرے کہ میری تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. یعنی دوسرے درجے کا جو مجاہدہ ہے اور دوسرے درجے کا جو عمل صالح ہے، اس میں بھی ترقی کرتے 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 کہاں تک پہنچ گئے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے حالات میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جو معمولات بڑھاپے میں تھے اور جو اعمال بڑھاپے میں تھے وہی جوانی میں, اور جو جوانی میں تھے وہی بڑھاپے میں, جوانی سے بڑھاپے تک ایک ہی رفتار سے چلے. ہماری زندگی میں تو فرق آتا ہے نا, ہماری زندگی میں کیا فرق آتا ہے کہ وہ شخص جو جوانی میں نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے اس کو, تو بڑھاپے میں کہتا ہے کہ اب بدن جواب دے چکا ہے, اب پہلے جیسی عبادت نہیں ہو پاتی. اور جو بالکل گناہوں میں زندگی گزار رہا تھا اس کی بہتر ہو جاتی ہے کچھ زندگی مرنے سے پہلے کہ بھائی اب اللہ کو منہ دکھانا ہے. اونچ نیچ رہتی ہے ہماری زندگیوں میں. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے سفر میں میں ساتھ تھا, اور اس زمانے میں تو حج کا قیام لمبا ہوتا تھا, بڑی مشکل سے وہاں پہنچتے تھے. آج کل کی طرح تھوڑا گیا, ابھی گئے تو آئندہ سال پھر آئیں گے, تو لوگ کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے قیام کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں, مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, بہت بڑے محدث, بڑے صاحب کمال آدمی تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے عجیب عجیب کمالات تحریر کیے, اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عمر میں بڑے تھے, حضرت انہیں اپنے بڑوں میں شمار کرتے تھے. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, فرض چھوٹے واجب چھوٹے, حرام کا ارتکاب ہو جائے, مکروہات تحریمیہ کا وہ تو بہت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ عمل صالح کے دوسرے درجے پر ایسا نہیں کہ سنن نہیں چھوٹتی تھی, مستحبات نہیں چھوٹتا تھا, نفل نہیں, نفل میں بھی اتنے اعلیٰ درجے پر, اعلیٰ درجے پر کہ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی سوانح میں تحریر فرماتے ہیں تذکرۃ الخلیل میں کہ سفر حج میں, یہ کام سفر حج میں کتنا مشکل ہوگا, سفر حج میں ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں امام صاحب کی دائیں طرف پڑھی. ایک تو ہے نا کہ بھائی ہر نماز جو ہے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی تکبیر اولا کے ساتھ, کہا نہیں تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں, چلو بھائی صف اول میں پڑھی, کبھی ادھر جگہ مل گئی کبھی ادھر, نہیں دائیں طرف. اس لیے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامین الصفوف, اس حدیث پر عمل کہ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف کی صفوں میں جو کھڑے رہتے ہیں ان پر رحمت بھیجتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیں طرف والی مسجد ہی خالی رہے, یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف پڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اگر آپ دائیں طرف پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دائیں طرف والی صف پہلے ہی سے لمبی ہے, تو اب تقاضا شریعت کا یہ ہے کہ آپ بائیں طرف کھڑے رہیں, تو آپ اپنی چاہت کو قربان کریں تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو طریقہ یہ ہے صف بنانے کا کہ سب سے زیادہ فضیلت کس کے لیے ہے, جو امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فضیلت کس کے لیے ہے, جو امام کے پڑوس میں دائیں طرف. اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کے لیے, جو امام کے پڑوس میں بائیں طرف. اس کے بعد امام کے پڑوس والے کے پڑوس میں وہ جو پیچھے کھڑا ہے دائیں طرف, پھر بائیں طرف, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف, اس طرح وہ فضیلت چلتی رہتی ہے. یعنی شریعت مطہرہ نے کیسا قانون بنایا کہ سب سے افضل پیچھے والا، پھر اس کے پڑوس والا دائیں طرف، پھر اس کے پڑوس والا بائیں طرف، پھر دائیں طرف والا، پھر بائیں طرف والا، پھر دائیں طرف والا، پھر بائیں طرف والا، اس پہ اگر عمل کرے تو جیسے کہ کمپیوٹرائزڈ ہے. کیسی شریعت ہے ہماری 1400 سال پہلے. تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب صفوں میں میرے بھائیو ہم کھڑے رہتے ہیں، چاہے نماز کے شروع میں یا نماز کے شروع ہو جانے کے بعد ہم آئیں، لیٹ آئیں، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، تو جس صف میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ ذرا دیکھیے کہ دائیں طرف زیادہ کم جگہ ہے یا بائیں طرف. اس طرف جائیے جس طرف جگہ کم ہے، اس لیے کہ زیادہ فضیلت آپ کے لیے اس طرف ہے. طلبہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ صفوں میں کھڑے رہنے سے پہلے دیکھیں، اور صفوں میں کھڑے ہو جانے کے بعد نماز شروع ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اب یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی اور چلا جائے، کوئی اور چلا جائے، کوئی اور ادھر سے پیچھے سے آ جائے. تو یہ آپ کی ایک منٹ، دو منٹ، آدھی منٹ، نماز سے باہر ہے آپ، اب محروم ہے نماز سے باہر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز شروع ہو رہی ہے، اور نماز شروع ہو رہی ہے، اور اگر جینیونلی کسی کے دل میں ایسا خیال آئے، جینیونلی دکھانے کے لیے نہیں، جینیونلی کہ میرے پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں وہ فضیلت میں مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور وہ پیچھے ہٹے اور کسی فضیلت والے سے کہے کہ آپ آگے تشریف لائیے. اگر جینیونلی کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اسے اللہ نوازیں گے، بہت نوازیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی آگے کی جو فضیلت والی جگہ ہے اسے صرف چھوڑ رہا ہے کسی کے علم کی عظمت کی خاطر یا کسی کے تقوی کی عظمت کی خاطر. تو جس کے دل میں علم اور تقوی کی اور عمل کی عظمت ہوتی ہے اللہ اسے نوازتے ہیں. لیکن اس میں غلو، مبالغہ، ایگزاجریشن نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب میرا؟ کہ نمبر ایک نے کیا تو دوسرے نے بھی شروع کر دیا، حالانکہ دل میں اس کی یہ نہیں دیکھا دیکھی یا دکھاوے کے لیے، یہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، کھوئے گا، صفحہ اول بھی کھوئے گا اور نوازے جانے سے بھی محروم رہے گا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے جو صاحب ہیں اگر وہ آپ کو اشارہ کر دے کہ آپ وہیں رہیے، پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پھر اس طرح نہیں، اس لیے کہ ان کی عظمت اور ان کے احترام کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی بات کو آپ مانیں. اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے اور کہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل پر یہ غلبہ، کسی وقت یہ غلبہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو اللہ اس کو جزائے خیر دے، مجھے جگہ دی، میں آگے چلا جاؤں، اور دل میں دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. اور کبھی یہ غلبہ ہوتا ہے کہ ذرا شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ بیچارہ پتا نہیں کب سے آ کر کے بیٹھا ہوا ہوگا اور اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ وہی رہیے. کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ کہیں یہ رواج نہ بن جائے کہ جو بھی مجھے دیکھے مجھے آگے کھینچے، اس لیے ان کی منشا اور مرضی پر چلے. اور یہ جو غلو ہے اس میں، یہ بھی غلو ہے. کیا غلو ہے؟ کہ آپ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، صف میں کھڑے ہو گئے ہیں بھائی، اب یہاں جگہ خالی ہے تو آپ یوں ہٹ جاؤ، اور وہ جو حضرت پیچھے آ رہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہو جائیں گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر امام نے کہہ دیا ہے کہ رات وہ شروع کر چکے ہیں اور آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیے تاکہ آپ یہاں کھڑے رہے تو پھر میں اپنی نماز شروع کروں. یہ کون سا ادب ہے؟ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے کی بجائے آپ مخلوق کے ساتھ مشغول ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کا ذہن مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف ہونا چاہیے. اب کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے اس سے مجھے اور آپ کو کیا لینا دینا بھائی. مگر ہوتا کیا ہے کہ نفس اور شیطان نماز میں داخل ہونے میں چوری کراتے ہیں ہم سے. یہ بہانہ ہوتا ہے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور یہ مصلی یہاں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو چکا ہے، میں ہٹنا چاہتا تھا مگر نظر حضرت پہ پڑ گئی، حضرت آ جائے پھر میں نماز شروع کروں گا. ارے آپ ہٹ جاؤ, حضرت یہاں آئے یا یہاں آئے, فرق کیا پڑنے والا ہے بھائی آپ کو, نماز میں کیا فرق, حضرت کو بھی کیا فرق پڑنے والا ہے, آپ اپنا کام کرو. لیکن نہیں, نماز شروع ہو چکی ہے اور پیچھے مسافر چل رہے ہیں. اللہ اکبر امام نے کہہ کر سب کو حکم دے دیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور آپ مخلوق کی طرف متوجہ, ادھر مسافر ادھر مسافر. اور جو ارباب علم ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہوا ہوتا ہے, ان کو اس قسم کی چیزوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو بجائے فائدے کا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح کبھی کبھی جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے مصلی چلا گیا, امام چلا گیا رکو میں, رکو میں امام کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں پکڑا گیا, اس سے بھی منع کیا ہے کہ نارمل چال سے چلو, دوڑو مت, اس لیے کہ آپ دوڑیں گے وقار ختم ہوگا. مصلی کو وقار کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ آنا چاہیے. جو لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں سولجر وغیرہ, وہ کبھی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں نہیں, ڈگنیٹی کے ساتھ رہتے ہیں وہ. تو آپ اب سولجر ہیں, آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں, سولجر ہیں شیطان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں, تو اب آپ آ رہے ہیں تو ڈگنیٹی کے ساتھ آئیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم نماز کی طرف آؤ, اذا اقیمت الصلاۃ, جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے, فلا تاتوها وانتم تسعون, تو دوڑتے ہوئے مت آؤ, علیکم السکینۃ والوقار, سکون ہونا چاہیے, وقار ہونا چاہیے, ڈگنیٹی ہونی چاہیے کہ مسجد میں جا رہا ہے. تو دیکھو دوڑنے کے لیے منع کیا, سکون اور وقار کے ساتھ آؤ, تو سگریٹ پیتے پیتے آنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ سگریٹ پیتے پیتے مسجد میں آتے ہیں, کیا وقار ہے اس میں؟ ہاں ہی کر کے کرتے کرتے آتے ہیں, گھر سے نکلو تو کوشش یہ کرو کہ بات چیت بند ہو جائے, اللہ کی طرف توجہ, راستے میں کوئی مل گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے تو اللہ یاد آتا ہے, اور کوئی دین کی بات ہو جائے. اب آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے تو پوری نماز میں کیا بات چلے گی؟ وہی ریل چلے گی. اس انجن کو ٹھنڈا ہونے میں تھوڑی دیر تو لگے گی نا, تین چار رکعت, تو تین چار رکعت تو اسی میں چلی جائے گی. اسی لیے پہلے کیا عرض کیا تھا, پہلے یہ عرض کیا تھا کہ کوشش کرو کہ اذان سے پہلے یا اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاؤ. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ دوستوں کو بھی توفیق دے. حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ملفوظ سنایا تھا, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, فرماتے تھے کہ اذان ہو گئی سب کچھ بند, اذان ہو گئی سب بند, ہر چیز بند, ہر چیز بند. مجھ سے جن لوگوں کا تعلق ہے, جو مجھے یہاں ملنے کے لیے آتے ہیں, ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ میں اپنے طور پر اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اذان کے دوران کوئی گفتگو بات چیت نہیں, چھوڑتے نہیں, پھر بھی چھوڑتے نہیں, پھر بھی نہیں چھوڑتے. اذان ہو رہی ہے اور کتنا ہی اعراض کرنے کی کوشش کرو لیکن نہیں, وہ اپنی بات پوری کرنا چاہتے ہیں. اور مغرب کی نماز میں تو وہ اذان کے بعد بھی یہاں تک بات میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں. تو جو شخص اذان تک دوسرے کاموں میں رہے گا, اللہ اکبر کرے گا, تو ذہن کہاں رہے گا اس کا؟ اسی میں رہے گا. لیکن اگر 10-15 منٹ پہلے آپ آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ, مسجد میں بیٹھ جاؤ, سوائے اس کے کہ جو لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, دفتروں میں کام کرتے ہیں, تو وہ آئے اور چلے گئے, ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن جو گھروں میں ہیں, وہ بھی گھڑی میں دیکھ کر گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں نا, تو گھر میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے گھر میں آگے بیٹھو, آ جاؤ, صفی اول میں جگہ ملے گی آپ کو. اور جب آئیں گے تو یہاں آ کر کے دنیا کی بات تو کرنی نہیں ہے, سیدھے آ کر کے تحیت المسجد پڑھو, تحیت المسجد سے فارغ ہونے کے بعد پھر سنتیں پڑھو, سنتیں پڑھ کر کے اقامت اور اذان کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, یہ مستجاب وقت ہے, مستجاب وقت ہے, اللہ سے دعا کرو. بین الاذان والاقامت دعوت مستجابت, حدیث میں آیا ہے دعا کرو. اب یہ دو رکعت پڑھی, سنتیں پڑھی, دعا کر رہا ہے, اب امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے تک وہ دنیا کا انجن بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے اور آخرت کا اور ذکر اللہ کا انجن شروع ہو گیا ہے. اب اللہ اکبر کہے گا تو گاڑی فوراً پہلے گیئر میں اور رکو تک میں دوسرے گیئر میں, سجدے تک میں چوتھے گیئر میں ہوگی. اور جلدی آ کر کے بیٹھو گے جلدی, تو جتنی دیر مسجد میں مصلی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا ہے. اب دس منٹ پہلے مسجد میں آ گئے تو دس منٹ تک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور اگر مسجد میں آ کر نماز میں داخل نماز شروع کر دی آپ نے, سنت نوافل پڑھ رہے ہیں, تو ڈبل نماز کا ثواب ملے گا. وہ جو ملنا تھا وہ بھی ملے گا اور یہ بھی ملے گا. اور فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں انتظار کرنے والے مصلی کے لیے بھی اور نماز کے بعد جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے بھی, دونوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ, اے اللہ اس کی بخشش فرما دے, اللہ اس پہ رحم فرما دے. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت آمین آمین کہہ رہے تھے نماز کے انتظار میں, تو ان کے خادم نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آمین کس کی دعا پہ کر رہے تھے, تو کہا وہ فرشتوں کی دعا پہ. وقار کے ساتھ آؤ, ڈگنیٹی کے ساتھ آؤ. سگریٹ پینی نہیں چاہیے, سگریٹ میں فضول خرچی, پیسے برباد ہوتے ہیں, سگریٹ سے صحت برباد ہوتی ہے, صحت خراب ہوتی ہے, یہ بڑی بڑی بیماریوں کے جو بھی شکار ہوتے ہیں, جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے, تو وہ ڈاکٹر جو پوچھتے ہیں اس میں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تم شراب پیتے ہو, یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سگریٹ پیتے ہو یا نہیں. ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں پوچھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نہیں میں شراب نہیں پیتا, سگریٹ نہیں پیتا, تو وہ ڈاکٹر کے چہرے کے اوپر ایک قسم کی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے, اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے صحت کا. تو سگریٹ پینی نہیں چاہیے, اس کا تعلق ویل پاور سے ہے. آپ ایک فیصلہ کر لو کہ نہیں پینی ہے, چند دنوں تک پریشانی رہے گی, اور اب تو مدد بھی بہت ملتی ہے یہاں اس ملک میں, تو مدد بھی ملتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے سگریٹ وغیرہ سے نکالا جائے. یہ جتنے بھی گناہ لذت سے تعلق رکھنے والے ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں لذت سے تعلق رکھنے والی ہے, ان کو چھوڑنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آدمی دل دماغ سے ایک فیصلہ کر لے کہ موت آ جائے مگر اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور اللہ نے یہ طاقت ہر ایک کو دی ہے کہ وہ اس سے نکل سکتا ہے, ہر ایک کو یہ طاقت دی ہے, لیکن ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے, سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں. سگریٹ کو چھوڑ دینا چاہیے, اور جو بہت ہی مجبور ہے اور یہ کمزور ہے, مجبور تو نہیں کمزور ہے, کمزور ہے چھوڑنا نہیں چاہتا, تو کم سے کم بھائی ایسا کوئی نظام بنا لے کہ مسجد میں جانے کے ایک گھنٹے پہلے فارغ ہو جاؤں گا, مسجد میں جاتے جاتے نہیں, اس کی بدبو لے کر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لہسن, گارلک, انین, کچا انین, کچی گارلک کھاتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے منع فرمایا, یہ سگریٹ کی بدبو تو اس سے بھی زیادہ بری ہے. من اکل من ہذہ الشجرۃ المنتنۃ فلا یقربن مسجدنا, جو شخص اس بدبودار درخت میں سے کھائے, اس کا مطلب یہ کہ لہسن گارلک کو کھائے, تو ہرگز ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اور دوسری روایت میں کسی کو یہ نہ ہو کہ مسجد نبی کی بات ہے, فلا یقربن المساجد, مسجدوں کے قریب ہرگز نہ آئے کوئی بھی مسجد ہو. بھائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسَانُ. اب مسجد میں بدبودار منہ لے کر کے آپ آئیں گے, کچا لہسن کھا کر, کچا پیاز کھا کر, یا سگریٹ پی کر یوں ہی کلی کر لی اس سے کافی نہیں ہوگا. مسجد میں آئیں گے تو اڑوس پڑوس کے مسلیوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. بہت سے ہمارے نوجوان بچے چوئنگ گم کھاتے کھاتے آتے ہیں, چوئنگ گم کھاتے کھاتے. میں کہا کرتا ہوں کہ کسی جگہ پر مسجد کو ڈھونڈنا ہو تو دائیں بائیں آگے پیچھے مت دیکھو, فٹ پاتھ کو دیکھ کر چلتے رہو. جہاں آپ کو چوئنگ گم زیادہ نظر آئے سمجھو کہ یہ مسجد ہے. کر لیجیے تجربہ, دیکھیے شاید ہی کوئی مسجد ایسی بچی ہوئی ہوگی, ورنہ ہر مسجد کے باہر چوئنگ گم پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ چوئنگ گم کھانے والے جو مسجد کے باہر یوں کر کے تھوک دیتے ہیں, ان کے گھروں کے سامنے جا کر کے دیکھو کہ ایک بھی چوئنگ گم آپ کو ملتی ہے. تو اپنے گھر کی صفائی کی اتنی فکر, اللہ کے گھر کی صفائی کی بالکل فکر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور اس زمانے کی دوسری قوموں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فلاں قوم جو ہے وہ اپنے آنگن کو, اپنے فرنٹ گارڈن کو, گھر کے اگلے حصے کو صاف ستھرا نہیں رکھتی, تم اپنے آنگن کو صاف ستھرا رکھا کرو. اپنے اپنے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم فرمایا ہے تو مسجد کے آنگن کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. اور جو مسجد کی عظمت کی وجہ سے, مسجد کی محبت کی وجہ سے مسجد کے آنگن کو صاف ستھرا رکھا کر توبہ توبہ یہاں میں تھوکو, نہیں 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 یہ تو اللہ کا گھر ہے, تو اللہ اس سے بہت خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, پردے وغیرہ کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ جھاڑو دیا کرتی تھی, اور ایسے وقت میں آتی تھی کہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, تو کچھ دن گزرے وہ عورت نظر نہیں آئی. تو پوچھا کہ وہ عورت کیا ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے دفن کر دیا ہے. فرمایا کہ اللہ اعظم تمونی, تم نے مجھے اطلاع نہیں کی, رات کا وقت تھا آپ کو تکلیف ہوتی, رات کا وقت تھا آپ کو تکلیف ہوتی. دیکھو پتہ یہ چلا کہ جنازہ جیسے ہی تیار ہو جائے دفن کر دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار نہیں کیا انہوں نے کہ بھائی چلو صبح تک انتظار کر لیتے ہیں, ابھی فجر کی نماز ہو رہی ہے, فجر کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے. اور ہمارے زمانے کے کسی بزرگ اور نیک آدمی سے ہم نماز پڑھواتے ہیں تو یہ ہمارا حسن زن ہے, اللہ حسن زن کو قبول کرے. اور ہیں ایسے برگزیدہ بندے بہت سارے کہ جن کی اللہ سن لیتے ہیں, لیکن یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھائے, خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے, ان ھذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ, یہ قبریں تاریکیوں سے, ڈارکنس سے بھری ہوئی ہوتی ہے, اور میں جس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرما دیتے ہیں, خود آپ فرماتے ہیں. لیکن نا صحابہ نے اتنا بھی خیال نہیں کیا, ابھی بلائیں گے تو حضرت کو تکلیف ہوگی, اور اگر صبح حضرت سے نماز پڑھاتے ہیں تو نماز جنازہ میں تاخیر. آج کل اس میں بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے, بغیر ضرورت کے نمازوں میں تاخیر, جتنا جلدی ہو سکے دفن کر دو. اور ایسا سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ جلدی سے جلدی مردہ دفن ہو جائے, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پوری کریں گے تو اس چاہت کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ بہت خوش ہوگا, اور اس میں ہمارے مرحوم کی مغفرت کے چانسز زیادہ ہیں. انتقال ہو جائے تو غسل میں دیر مت کرو, جلدی سے جلدی غسل دے دو, اور میت کو غسل دینے کے بعد جتنا انتظام یہاں کے قاعدے قوانین وغیرہ کو سامنے رکھ کر ہو جائے نماز جنازہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ میت کو دفن کر دیے جانے کے بعد بھی آپ دوبارہ نماز جنازہ پڑھتے تھے قبر پہ جا کر. یہ خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں بھائی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ جس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے قبر کا عذاب دور ہو جاتا تھا. میرے اور آپ کے پاس تو یہ خصوصیت نہیں ہے نا کہ ہمارے بارے میں بھی ایسا ایکسپشنل کیس بنایا جائے کہ دفن کرنے کے بعد بھی پڑھیں. ہمارے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ جی. اور حدیث میں ہے کہ ان امرأت سوداء, سیاہ رنگ کی عورت, سیاہ فام عورت. تو سیاہ ہے سفید ہے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کیوں کہا کہ سیاہ فام عورت؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اس کا کس خاندان سے تعلق تک کچھ کسی کو پتا نہیں. بیچاری وہ یا اس کے ماں باپ غلام بن کر کے کہیں سے لائے گئے تھے, ہیں بالکل انسگنیفیکنٹ عورت. یہ بتلانے کے لیے. لیکن انسگنیفیکنٹ عورت کی زندگی میں ایک سگنیفیکنٹ چیز تھی, اس کے دل میں مسجد کی محبت تھی, مسجد کی وہ صفائی کرتی تھی, مسجد کی صفائی. آج ہمیں کچرا نظر آتا ہے نہیں اٹھاتے, تنکا نظر آتا ہے نہیں اٹھاتے. مسجدوں کو صاف کیا کرو, مسجد میں کہیں بھی کچرا نظر آئے اٹھا لیا کرو. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو مسجد میں تنکا نظر آ گیا, انہوں نے تنکا اٹھا لیا. جو صاحب دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو نیکی پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ کہ اس کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھا, یہ تنکا لے لیا. اور کسی کو پتا نہ چلے کہ میں یہ خدمت کر رہا ہوں, میں یہ عمل کر رہا ہوں, تو یوں کر کے تنکا لے کر چپکے سے یوں آستین میں چھپا دیا اور باہر جا کر کے آستین میں سے یوں پھینک دیا جہاں پھینکنا تھا. دیکھو عمل کو چھپا دی بھی تھے. اور ہم مشکل سے کوئی ایک آدھ عمل کرتے ہیں, ہم سے چھپایا نہیں جاتا. حج کر کے آئے, کسی سے ملاقات کی اور اس نے کچھ حج کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تو فوراً ذہن میں آیا کہ شاید اس کو پتا نہیں کہ میں حج کے لیے گیا تھا. تو کہ میں حج سے ابھی پرسوں ہی آیا. شوق ہوتا ہے بتانے کا. وہ لوگ عمل کو چھپاتے تھے, ہم لوگ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. یہ بزرگوں کا تذکرہ میرے بھائیوں اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں. ہم تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی صفائی ہے ایک انسگنیفیکنٹ عورت, معمولی عورت کر رہی تھی, لیکن وہ غیر معمولی ہو گئی, سگنیفیکنٹ ہو گئی اس عمل کی وجہ سے. کہا کہ دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ. نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی رأیتھا فی الجنت, میں نے اس کو جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا, جنت میں مزے لے رہی ہے. ڈگنیٹی کے ساتھ آؤ, گھر سے وضو کر کے آؤ تو اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے. گھر سے وضو کر کے آتے ہیں تو آدمی مینٹلی تیار ہو جاتا ہے عبادت کے لیے. اللہ اللہ کرتے ہو, ذکر اللہ کرتے ہوئے مسجد میں آ کر سیدھے ادھر ادھر باتوں میں مشغول نہ ہو. اور مسجد میں داخل ہو گئے, اب مسجد میں داخل ہو گئے کبھی لیٹ ہو گئے تو اگر رکو میں ہے تو دوڑتے ہیں, یہ رکعت کی ہرس میں نہیں کہ امام کے ساتھ ہو جاؤں, اس ہرس میں نہیں کہ نماز میں شریک ہو جاؤں, اس ہرس میں کہ اٹھ کر کے ایک رکعت پڑھنی نہ پڑے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جیسے ہی امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتے ہیں تو یہی جو اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اب وہ جو دوڑتے ہوئے آ کر کے یہاں تک ہاتھ اٹھا لیا تھا یہاں تک کہ میں جلدی سے رکوع میں داخل ہو جاؤں, امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو ہاتھ اتر چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ. اب کس انتظار میں ہے بھائی؟ اس انتظار میں ہے کہ امام صاحب سجدہ کر لے, جلسہ کر لے, سجدہ کر لے اور پھر کھڑے ہو جائیں, یا اگر اتحیات ہے تو اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں. تو میرے بھائیو ہاتھ جو اٹھایا ہے نا بس وہاں سے نماز میں داخل ہو جاؤ, رکعت تو چلی گئی لیکن یہ جو آپ کو ایکسٹرا حصہ مل رہا ہے, آپ کو دو سجدے ایکسٹرا مل رہے ہیں, کر لو. ہو سکتا ہے کہ پوری نماز میں یہ دو سجدے ہی وہ ہیں کہ جن میں اللہ کی خاص رحمتیں اترنے والی ہیں اور آپ باہر کھڑے ہیں محروم ہو جائیں. ایسا سوچو کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے اللہ داخل نہیں ہونے دے رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کے اٹھنے سے پہلے آپ کی موت اللہ نے لکھی ہے, تو آپ کا انتقال نماز سے باہر ہوگا. اگر نماز میں داخل ہو جاتی تو نماز کے اندر ہوتا. خیر کے کاموں میں تاخیر مت کرو, خیر کے کاموں میں جیسے ہی توفیق ملے فوراً شروع کر دو. دل میں خیال آیا کہ فلاں مسجد میں چندہ دینا ہے, ہاں دوں گا, آج دوں گا کل دو, نہیں فوراً دے دو, فوراً دے دو. مبارک دنوں کا بھی انتظار مت کرو, اس لیے کہ جیسے مبارک دنوں کے اندر نیک عمل کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اسی طرح جلدی عمل کرنے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. جلدی وسارعوا بادروا بالاعمال, قرآن کہتا ہے کہ جلدی کرو, جلدی اچھے عمل میں جلدی کرو, اچھے عمل میں جلدی کرو. اللہ تعالی شان ہو بھائی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اکابر تھے وہ عمل صالح کے بہت اونچے درجے کے اوپر, عمل صالح کے بہت اونچے درجے کے اوپر, عمل صالح کے بہت اونچے درجے کے اوپر. تیس تیس سال اور بیس بیس سال تک ایک شخص پورا قرآن روزانہ پڑھتا ہے, اور میری اور آپ کی طرح تھوڑا گئی بڑھ گئی. یہ کتنی بڑی بات ہے. ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالیٰ تیس سال تک, یحیٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ تعالیٰ بیس سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کیا, روزانہ تیس اور بیس سال تک. اللہ تعالیٰ شانہ ہو بھائی ہمیں توفیق دے, اللہ توفیق دے. ایک ہی آیت میں ایک ایک پوری رات, ایک ہی رکعت میں کھڑے ہیں اور ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں, ایک آیت سے اتنا لطف اٹھا رہے ہیں اور ایک آیت سے اللہ تعالیٰ شانہ ہو سے اپنا ربط ایسے قائم کیے ہوئے ہیں کہ ایک ایک آیت میں پوری رات. امام احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر رک گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا, گھر جا کر کے سو گیا, سونے کے بعد پھر بیدار ہوا تہجد کے وقت, اور تہجد کے وقت بیدار ہو کر جو کچھ کرنا تھا کیا, اور صبح صادق سے پہلے ہی مسجد کی طرف روانہ ہوا, استاد جی کے گھر کے پاس سے گزرا تو ابھی وہ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک آیت میں گزار دیتے ہیں, ایسے بے شمار ہمارے اسلاف ہیں ایک ایک آیت میں پوری رات گزار دیتے ہیں. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری پوری رات گزار دیتے تھے تہجد میں, صرف ایک آیت میں اہدنا الصراط المستقیم اس پر گزار دے, روتے تھے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, ایمان اور عمل صالح کی. اور عمل کا کیا معنی ہے؟ عمل صالح کا پورے دین پر چلنا, فرض کو فرائض کو ادا کرنا, واجبات کو ادا کرنا, حرام سے بچنا, مکروہات تحریمیہ سے بچنا, اور اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے سنن مستحبات نوافل اور مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کی کوشش. اور دیکھو یہ سنن مستحبات اور نوافل کی جتنی کثرت آپ کریں گے تو فرائض اور واجبات اتنے ہی زیادہ کنٹرول میں آئیں گے. اس لیے کہ فرائض اور واجبات کے لیے باطن کی قوت چاہیے, فرض ادا کرنے کے لیے زیادہ قوت چاہیے, نفل ادا کرنے کے لیے کم قوت چاہیے. فرض کر لیجئے کہ 100 واٹس چاہیے, 100 واٹ کا بلب ہوتا ہے نا, تو 100 واٹ چاہیے, 100 واٹ کی طاقت ہوگی تو آپ فرض ادا کر سکیں گے. اب فرض ادا کریں گے تو 100 واٹ ملیں گے آپ کو, تو اس کے نتیجے میں پھر دوسرا فرض ادا کر سکیں گے. لیکن فرض ادا کرنے کی تو طاقت ہی نہیں ہے. پر ایک نفل ادا کرتے ہیں تو 20 واٹ ملتے ہیں. تو آپ نے ایک نفل پڑھا, دوسرا نفل پڑھا, تیسرا پڑھا, چوتھا پڑھا, پانچواں پڑھا, تو یہ 100 واٹ جمع ہو گئے. 100 واٹ جمع ہو گئے تو اب جو ہے فرض ادا کرنے کی قوت پیدا ہو گئی. اور فرض ادا کرنے کی قوت پیدا ہو گئی تو فرض ادا کیا تو 100 واٹ ملے تو دوسرا فرض وجود میں آئے گا, اور اس کو پڑھا تو تیسرا وجود میں آئے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلی عبادت جب قبول ہو جاتی ہے تو دوسری عبادت کی توفیق ملتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلی قبول ہوتی ہے تو اس کی جو روحانی طاقتیں ملنی چاہیے وہ ملی, اور اب وہ دوسری کو ادا کر رہا ہے. ایک شخص نے کہا کہ حضرت نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں, عبادتیں بہت کرتے ہیں, پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں. تو حضرت نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ پہلا قدم جب جمتا ہے تب دوسرا اٹھتا ہے. تو کہا اگر پہلی قبول نہ ہوئی ہوتی تو دوسری کی توفیق نہ ملتی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرض اور واجب تو میں ادا نہیں کر رہا, یہ نفل مستحب سے کیا فائدہ. نہیں, نفل مستحب کے نور سے دل نورانی ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر فرض اور واجب ادا کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے. بس یہ پورے فرائض پورے واجبات کنٹرول میں آ جائے, اور پورے حرام اور جتنے حرام ہیں ان سے اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا کنٹرول میں آ جائے تو اب عمل صالح وجود میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں دوام طاعت, ہمیشگی کی فرما برداری. یعنی ایسا نہیں کہ یہ ابھی نماز پڑھی اور گھر جا کے فلم پر بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہوتا. نہیں, جہاں آنکھوں کو جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے آنکھوں کو جھکا دیتا ہے, کانوں کو بند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کانوں کو بند کر دیتا ہے, زبان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے زبان پہ کنٹرول کرتا ہے, جہاں اٹھنا پڑتا ہے اٹھ جاتا ہے, جہاں سونا پڑتا ہے سو جا, جس وقت جس چیز کا حکم وہ کرتا ہے. یہ ہے دوام طاعت. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا فیصلہ تو ہم بہت پہلے کر چکے ہیں, 2 ہفتے پہلے. بھائی حاصل کرنی ہے کہ نہیں, کچھ بھی ہو جائے اللہ کی محبت حاصل کرنی. اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کا معنی زندگی میں پورا دین آ جائے, دوام طاعت. اب آگے سوال یہ کہ ایمان تو ہماری زندگی میں آ گیا ہے, دوام طاعت ہماری زندگی میں کیسے آئے؟ تو دوام طاعت کے لیے دوام ذکر چاہیے. جب تک اللہ کا ذکر رہے گا اطاعت رہے گی, اللہ کو بھول جائے گا تو اطاعت ختم ہو جائے گی. اس لیے دل کو ذاکر بنانے کی فکر کرے. اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں مزید باتیں آئیں گی. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اور اپنی محبت کے حصول کے لیے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کر کے اور پختہ بنائے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں دوام طاعت کی توفیق دے, عمل صالح کی توفیق دے. اور اس کے لیے دوام ذکر کی ذرورت ہے, تو ہمارے دل دماغ کو ذاکر بنا دے تاکہ ہمارا دل ہر وقت جو ہے وہ ذکر میں مشغول رہے. دل ہر وقت ذکر میں مشغول تو بدن جو ہے ہر وقت اطاعت میں مشغول رہے گا, اور بدن ہر وقت اطاعت میں مشغول تو اس سے جو ہے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اب یہ 24 گھنٹے کی اطاعت میں مشغول کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سوئیں گے نہیں, کھائیں گے نہیں, پیئیں گے نہیں, نہ. اس کا صرف اتنا معنی ہے کہ فرض جہاں جو چیز فرض ہے وہ کرو, جو چیز واجب ہے وہ کرو, اور حرام اور مکروہ تحریمیہ سے بچو. اب نہ حرام سے بچنے کا موقع ہے, نہ مکروہ تحریمیہ سے بچنے کا موقع ہے, نہ فرض کا وقت ہے نہ واجب کا. سو جاؤ سونا ہو تو شریح حد میں رہ کر گفتگو بھی کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, باہر ٹہلنے کے لیے نکل بھی سکتے ہیں, شریح حد میں رہ کر کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں, سب کچھ اجازت ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی بس اب کچھ ہفتوں کے لیے مجلس عشاء کے, اب یہ عشاء کے بعد کی روٹین پہ ہم الحمدللہ آ گئے, عشاء کے بعد مجلس ہوا کرے گی. 10:45 ختم کرنے کا ارادہ تھا لیکن بات چونکہ چل رہی تھی اس لیے پھر وقت چلا گیا. اللہ ہمیں توفیق دے. اور گزشتہ نشست میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے محترم استاد حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم کافی بیمار ہیں, تو آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ انہیں صحت کامل عطا فرمائے, صحت و قوت کے ساتھ اللہ واپس ان کو لے آئے, ان کے درجے بہت بلند فرمائیں اور ان کے فیوض سے ہم سب کو پورے عالم کو مستفید فرمائیں. ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں جو پریشان ہیں فکر میں ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے شاگرد ہیں, ان کے مریدین ہیں, ان کے گھر والے ہیں, فکر تو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ سب کو صبر دے, ہمت دے, عافیت دے اور خیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ شانہ فرمائے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے چاہنے والوں میں دو اور حضرات کافی بیمار ہو گئے ہیں. ایک ہمارے یعقوب بھائی ہیں بولٹن میں, ان کو سٹروک ہو گیا ہے. اور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں قاری حذیفہ اسحاق ہیں, تو ان کو جو ہے وہ لنگز میں کلاٹس ہو گئے ہیں خون کے, تو اس میں ہارٹ اٹیک کا بہت خطرہ رہتا ہے. تو ان کا بھی ہاسپٹل میں فوری طور پہ داخلہ کر دیا گیا ہے. تو ان دونوں حضرات کے لیے بھی حضرت مولانا دامت برکاتہم کے لیے, اور اس کے علاوہ باقی پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون کس کس حالت میں ہوگا, تو جتنے بیمار ہیں, جتنے پریشان حال ہیں, جتنے مصیبت زدہ ہیں, سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرماوے اور سب کے احوال کو بہتر کرتے. اور پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ شانہ بیماریوں کو, آفات کو, بلیات کو, مظالم کو, فاقوں کو دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ آپس میں سب کے دلوں کو بھی جوڑ کے رکھے, یہ سب کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. شیطان ہمارے درمیان جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اب اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ مومن اس کی عبادت کریں گے, اس لیے کہ ایسی شریعت آئی ہے کہ اس کے بعد کوئی شیطان کی بات مانے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں ایسا اب نہیں ہوگا. تو مایوس ہو گیا ہے. لیکن ایک دروازہ ہے جس سے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا, اور وہ کون سا ہے؟ تمہیں آپس میں لڑا کر, آپس میں لڑا کر. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ہوتا کچھ نہیں. دو آدمیوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر بیچ والا آدمی ادھر کی بات سنے اور ادھر کی بات سنے تو وہ کہے گا کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپس میں رنجش ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کو بہت سوچنے کا موقع دیتا ہے اور ان کو بھی بہت سوچنے کا موقع دیتا ہے, اور اس میں وہ اندر اپنے خیالات ڈالتا ہے بڑھا چڑھا کے, اور بڑھا چڑھا کے خیالات ڈالتا ہے, زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا. تو پیار محبت شفقت میں بھی ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کچھ کر لیتے ہیں, اس کو بھی بہت نہیں مجھے ایسا کہا تھا, مجھے ایسا کہا تھا, مجھے ایسا کہا تھا. تو آپس میں نہیں لڑو مت, کوشش یہ کرو کہ صلح ہو جائے. اور صلح ہونے کے لیے اگر ہمیں کوئی کڑوا گھونٹ پینا پڑے تو ہم پی جائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے نہ کسی عام مومن سے جھگڑو, نہ بھائی بھائی سے لڑے, نہ بھائی بہن سے لڑے. ایک دوسرے کی خوشیوں پر خوش ہونا چاہیے, اور اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہمارا کوئی حق کسی نے مارا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ معاف کر کے خود کو خوش کر لو، معاف کر کے خوش کر لو. انہوں نے آپ پر زیادتی کی تو دل کو خوش کر دو کہ اگر یہ زیادتی نہ کرتا مجھے معاف کر کے اللہ کا قرب پانے کا موقع نہ ملتا. اللہ تعالی شان و فضل فرمائے. ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس میں اس کو کسی سے معافی نہ مانگنی پڑے، نہ اسے مخلوق سے معافی مانگنی پڑے نہ خالق سے. ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. لیکن اگر غلطی ہو جائے تو خالق کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو خالق سے معافی مانگ لو، مخلوق کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو مخلوق سے معافی مانگ لو. یہ اصول اپنے لیے کہ ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے جس سے کسی سے معافی مانگنی پڑے، لیکن اگر غلطی ہو جائے گی تو ہم معافی مانگ لیں گے. اور دوسروں کے لیے کیا اصول، اگر دوسرا کوئی شخص ہمارے معاملے میں غلطی کرے تو اس سے پہلے کہ وہ ہم سے معافی مانگے ہم اسے معاف کر دیں گے. میں تو پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ابھی ایک گھنٹے کی تقریر ہوئی، اس تقریر کا مقصد کیا تھا، کیوں بولنے والا کیوں تقریر کرتا ہے؟ اس لیے تقریر کرتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں جنت میں چلا جاؤں، اور اس لیے تقریر کرتا ہے کہ یہ سننے والے سن کر جنت میں چلے جائیں. تو اپنے مسلمان بھائیوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے کتنی محنت کی، ایک گھنٹے کی. یہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ روزانہ 6-6 گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں، اس کے لیے پتہ نہیں کتنا مطالعہ کرتے ہوں گے. کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ کہ خود بھی جنت میں جائیں اور یہ سننے والے جنت میں جائیں اور ان کے ذریعے امت جنت میں جائے. دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی 40 دن کے لیے جماعت میں چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر. کیوں بھائی؟ تاکہ امت کے افراد جنت میں جائیں. تو امت کے افراد کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور 3 سیکنڈ کا کام نہیں کر سکتے. کوئی اگر ہمارا حق مارے تو اسے جنت میں بھیجنے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے، معاف کرنے کے لیے زبان بھی ہلانی نہیں پڑتی، صرف دل میں ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا. تو 1 گھنٹے کی تقریر کرنے کے لیے تیار، 40 دن کے لیے جماعت میں جانے کے لیے تیار، 6-6 گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار، لیکن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. معاف کرنے کے لیے تیار. اللہ تعالی شانہ فضل فرمائے، اللہ تعالی شانہ فضل فرمائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ان کی خادمہ گزری، تو خادمہ گزری تو یوں کر کے پاؤں لگ گیا تو روشنائی گری، روشنائی گری. تو امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھ کر چلتی نہیں. تو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھ کر چلتی نہیں، تم نے چلنے کے لیے راستہ ہی کون سا چھوڑا ہے؟ وہ غصے میں بولی. جب پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ شریف آدمی ہے تو شریف آدمی کے ساتھ ہی تو لوگ شرارت کرتے ہیں، شریف کے ساتھ تھوڑی کوئی شرارت کرتا ہے، یہ شریف آدمی ہے معاف کر دے گا. تو کہا یہاں دیکھو کتاب، یہاں دیکھو کتاب، یہاں دیکھو کتاب، یہاں دیکھو کتاب. اب بیچ میں یہاں تو چلنے کے لیے جگہ ہو تو دیکھ کر کے چلو نا. تو امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، جب میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اس نے تمہارا دل توڑا گستاخی کر کے اور تم نے اسے آزاد کر دیا. تو کہا کہ ہاں، اس نے گستاخی کر کے میرا دل توڑا تو میں نے ثواب کما کر اپنے دل کو خوش کر دیا، اسے آزاد کر کے ثواب کما کر دل کو میں نے خوش کر دیا. تو کوئی ہمیں ناراض کرے تو معاف کرنے کے بعد بھی دل میں تھوڑی دیر کے لیے رنجش تو رہے گی تبھی، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ خوشی کتنی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس موقع سے میں نے فائدہ اٹھا لیا. آپس میں لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں تو ہر سیکنڈ ان کے ساتھ خوشیاں رہتی ہیں، اور آپس میں اختلافات رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو خوشی کے موقع بھی ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. اس لیے بھائی سب مل جل کر رہیں, پیار محبت سے رہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہی حکم فرمایا ہے کہ تم کسی کو پہچانو یا نہ پہچانو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی شان و بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ ہر شخص کوشش یہ کرے کہ اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں یہ ہمارے کنٹرول سے تو باہر ہے. تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو سچویشن ان کے کنٹرول سے باہر تھا, تو مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنے کے لیے انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے حالات جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے کیا پڑھنا؟ لا الہ. اب وہ تو پیغمبر تھے تو تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتبہ پڑھا کے کام ہو گیا. اب ہم گنہگار لوگ ہیں, ہماری زبان میں تاثیر نہیں رہی, تو پوری امت کو پڑھنا پڑے گا. تو کم سے کم پوری امت پڑھے نہ پڑھے, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میری آواز سن رہے وہ تو فیصلہ کر لیں, کم سے کم روزانہ ایک تسبیح اضافہ کر لو کہ روزانہ 100 مرتبہ ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ ہماری سب کی پوری امت کی جو بھی دشواریاں ہیں, پولیٹیکل دشواریاں ہیں, جو بھی انفرادی اجتماعی, یہ اللہ اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. بھائی پڑھو گے؟ 100 مرتبہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.